جاننا چاہیے کہ انسان بھی ایک عالم صغیر ہے اور عالم کبیر کے تمام شیون اور صفات اور خواص اور کیفیات اس میں بھری ہوئی ہیں، جیسا کہ اس کی طاقتوں اور قوتوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہر ایک چیز کی طاقت کا یہ نمونہ ظاہر کر سکتا ہے۔ آفتاب کی طرح یہ ایک روشنی بھی رکھتا ہے اور مہتاب کی طرح ایک نور بھی اور رات کی طرح ایک ظلمت بھی اور زمین کی طرح ہزار ہا نیک اور بد ارادوں کا منبت ہو سکتا ہے اور درختوں کی طرح نشو و نما رکھتا ہے اور اپنی قوت جاذبہ کے ساتھ ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور ایسا ہی اس کا عالم صغیر ہونا اس طرح بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنے کشوف صادقہ اور رویہ صالحہ کے وقت عالم کبیر کی ہر ایک چیز کو اپنے اندر پاتا ہے، کبھی اپنے کشفوں اور خوابوں میں چاند دیکھتا ہے، کبھی سورج، کبھی ستارے، کبھی طرح طرح کی نہریں اور باغ، اور کبھی آگ اور ہوا وغیرہ، اور زیادہ تر عجیب یہ کہ کبھی اپنے رویہ صالحہ اور کشوف صادقہ میں ایسا پاتا ہے کہ آپ ہی سورج بن گیا یا آپ ہی چاند ہو گیا ہے یا آپ ہی زمین ہے جس پر ہزار ہا ملک آباد ہیں۔ پس ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان بلا شبہ ایک عالم صغیر ہے جو اپنے نفس میں عالم کبیر کا ہر ایک نمونہ رکھتا ہے، اور یہ نہایت عمدہ طریق ہے کہ جب عالم کبیر کے عجائبات دقیقہ میں سے کوئی سر مخفی سمجھ نہ آوے تو عالم صغیر کی طرف رجوع کیا جاوے اور دیکھا جاوے کہ وہ اس میں کیا گواہی دیتا ہے، کیونکہ یہ دونوں عالم مرایا متقابلہ کی طرح ہیں، اور جس عالم کو ہم نے بجزیات ہی دیکھ لیا ہے اس کو ہم دوسرے عالم کی تشخیص کے لیے ایک پیمانہ ٹھہرا سکتے ہیں، اور بلا شبہ اس کی شہادت ہمارے لیے موجب اطمینان ہو سکتی ہے۔ اب جبکہ یہ تمہید ممہد ہو چکی تو نہایت درست ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ملائک کی نسبت جو اجرام علوی اور اجسام سفلی کی طرف ہے وہ در حقیقت ایسی ہی ہے جیسے قوائے روحانیہ اور حسیہ کی نسبت بدن انسان کی طرف ہے، کیونکہ جیسا کہ نفس ناطقہ انسان کا بدن انسان کی تدبیر بتوسط قوائے روحانیہ اور حسیہ کے کرتا ہے، ایسا ہی قیوم العالم جو تمام عالم کے بقا اور قیام کے لیے نفس مدبرہ کی طرح اور بحکم آیت اللہ نور السماوات والارض ان کی حیات کا نور ہے، تدبیر عالم کبیر کی بواسطہ ملائک کے فرماتا ہے، اور ہمیں اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں کہ جو کچھ عالم صغیر میں ذات واحد لا شریک کا نظام ثابت ہوا ہے اسی کے مشابہ عالم کبیر کا بھی نظام ہے، کیونکہ یہ دونوں عالم ایک ہی ذات سے صادر ہیں، اور اس ذات واحد لا شریک کا یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ دونوں نظام ایک ہی شکل اور طرز پر واقع ہوں تا دونوں مل کر ایک ہی خالق اور ثانے پر دلالت کریں، کیونکہ توحید فی النظام توحید باری عز اسمہ کے مسئلے کو مؤید ہے۔ وجہ یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کئی خالق ہوتے تو اس نظام میں اختلاف کثیر پایا جاتا، غرض یہ بات نہایت سیدھی اور صاف ہے کہ ملائک اللہ عالم کبیر کے لیے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے قوائے روحانیہ و حسیہ نشائے انسانیہ کے لیے جو عالم صغیر ہے۔ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ اگر ملائک فی الحقیقت موجود ہیں تو کیوں نظر نہیں آتے اور کیوں ان کی کسی مدد کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور ہم صریح دیکھتے ہیں کہ ہر یک چیز اپنی فطرتی طاقت سے کام دے رہی ہے، مثلا رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا درختوں کو جو پھل لگتے ہیں یا کانوں میں جو طرح طرح کے جواہر پیدا ہوتے ہیں، تو صرف ایک طبعی طریق سے جو چلا آتا ہے، طبیعت مدبرہ حیوانی اور نباتی اور جمادی اپنے فعل کو کمال تک پہنچاتی ہے، جیسا کہ حکماء کا قدیم سے یہی قول ہے، اور تجربہ بھی اسی قول کا مؤید نظر آتا ہے، کیونکہ کبھی ہم حیوانی اور نباتی اور جمادی افعال کو اپنے ارادوں کے بھی تابع کر لیتے ہیں، یعنی اپنی تدبیروں کے موافق اپنے کام صادر کرا سکتے ہیں، مثلا رحم میں جو کبھی بچہ قبل از تکمیل خلقت ساکت ہو جاتا ہے اور عورتوں کو سکوت حمل کی ایک مرض ٹھہر جاتی ہے تو طبیب حاذق سمجھ لیتا ہے کہ رحم کی قوتیں کمزور ہو گئی ہیں، تب وہ مثلا اوائل حمل میں ایک ملین خفیف سا دیتا ہے اور مواد موزیہ کو دور کر کے مقویات رحم مثلا جوارش لولو اور دباؤ المسک وغیرہ استعمال کراتا ہے اور عورت کو اس کے مرد سے پرہیز فرماتا ہے، تب اس تجویز سے صریح فائدہ محسوس ہوتا ہے اور بچہ ساکت ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ایسا ہی جب دانا باغبان کسی پھلدار درخت کو ایسا پاتا ہے کہ اب وہ پھل کم دیتا ہے تو وہ غور کرتا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے، تب بلحاظ اسباب متفرقہ کبھی وہ شاخ تراشی کرتا ہے اور کبھی دور کھود کر بقدر ضرورت آپاشی کراتا ہے اور کبھی معمولی کھاد یا ہڈیاں پیس کر اس کی جڑوں میں رکھتا ہے۔ ایسا ہی کانوں کی تحقیق میں دخل رکھنے والے اسی طور پر تجویزیں کیا کرتے ہیں اور اکثر یہ سب لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بس اگر یہ سلسلہ ملائک کے ارادے کے تابع ہے تو ہماری تدبیرات کے مقابل پر کیوں ملائک ٹھہر نہیں سکتے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں میں لوگ طبعی کی کامل تحقیقاتوں سے بے بہرا تھے، انہی دنوں میں ملائک کا وجود تراشا گیا ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ معلولات کے لیے کوئی نہ کوئی علت تلاش کرتا ہے، پس جب کہ علت صحیحہ دریافت نہ ہو سکے تو بے علمی کے زمانے میں ملائک کا وجود قوت متخیلہ کی تسکین دینے کے لیے تراشا گیا۔ یہ حال کی نئی روشنی کہ خاک بر فرق ای روشنی نو تعلیم یافتہ لوگوں کو اوہام باطلہ سکھا رہی ہے، اور ہم نے تو ڈرتے ڈرتے اس قدر بیان کیا ہے، اکثر ان کی نظر تو فقط اسی پر نہیں ٹھہرتی بلکہ حضرت خداوند تعالیٰ کی نسبت بھی ایسا ہی جرا پیش کر کے سانے حقیقی کے وجود سے فارغ ہو بیٹھے ہیں۔ عمل جواب پس واضح ہو کہ یہ خیال کہ فرشتے کیوں نظر نہیں آتے بالکل عبث ہے۔ سامعین، اس وقت ہم آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 اس کا صفحہ نمبر 181 حاشیے کا مضمون پڑھ رہے ہیں۔ فرشتے خدا تعالیٰ کے وجود کی طرح نہایت لطیف وجود رکھتے ہیں، پس کس طرح ان آنکھوں سے نظر آویں؟ کیا خدا تعالیٰ جس کا وجود ان فلسفیوں کے نزدیک بھی مسلم ہے ان فانی آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ ماں سوائے اس کے یہ بات بھی درست نہیں کہ کسی طرح نظر ہی نہیں آ سکتے، کیونکہ عارف لوگ اپنے مکاشفات کے ذریعہ سے جو اکثر بیداری میں ہوتے ہیں فرشتوں کو روحانی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں اور کئی علوم ان سے اخذ کرتے ہیں۔ اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جو مفتری کذاب کو بغیر ذلیل اور معذب کرنے کے نہیں چھوڑتا کہ میں اس بیان میں صادق ہوں کہ بارہا عالم کشف میں میں نے ملائک کو دیکھا ہے اور ان سے بعض علوم اخذ کیے ہیں اور ان سے گزشتہ یا آنے والی خبریں معلوم کی ہیں جو مطابق واقعہ تھیں، پھر میں کیوں کر کہوں کہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آ سکتے؟ بلا شبہ نظر آ سکتے ہیں، مگر اور آنکھوں سے۔ اور جیسے یہ لوگ ان باتوں پر ہنستے ہیں، عارف ان کی حالتوں پر روتے ہیں۔ اگر صحبت میں رہیں تو کشفی طریقوں سے مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی کھوپڑی میں ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے۔ وہ تکبر انہیں اس قدر بھی اجازت نہیں دیتا کہ انکسار اور تذلل اختیار کر کے طالب حق بن کر حاضر ہو جائیں۔ اور یہ خیالات کہ ہمیں فرشتوں کے کاموں کا کیوں کچھ احساس نہیں ہوتا، دراصل پہلے اعتراض کی ایک فرا ہیں۔ محجوب ہونے کی حالت میں جیسے فرشتے نظر نہیں آتے اور جیسے خدا تعالیٰ کا بھی کچھ پتہ نہیں لگتا، صرف اپنے خیالات پر سارا مدار ہوتا ہے، ایسا ہی فرشتوں کے کاموں کا بھی جو روحانی ہیں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ اس جگہ یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ ایک اندھے نے آفتاب کے وجود کا انکار کر دیا تھا کہ ٹٹولنے سے اس کا کچھ پتہ نہیں ملتا، تب آفتاب نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اندھے، میں ٹٹولنے سے معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ تیرے ہاتھوں سے بہت دور ہوں، تو یہ دعا کر کہ خدا تعالیٰ تجھ کو آنکھیں بخشے، تب تو آنکھوں کے ذریعہ سے مجھے دیکھ لے گا۔ اور یہ خیال کہ اگر مدبرات اور مقسمات امر فرشتے ہیں تو پھر ہماری تدبیریں کیوں پیش آتی ہیں اور کیوں اکثر امور ہمارے معالجات اور تدبیرات سے ہماری مرضی کے موافق ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ ہمارے معالجات اور تدبیرات بھی فرشتوں کے دخل اور القاء اور الہام سے خالی نہیں ہیں۔ جس کام کو فرشتے بإذن تعالیٰ کرتے ہیں، وہ کام اس شخص یا اس چیز سے لیتے ہیں جس میں فرشتوں کی تحریکات کے اثر کو قبول کرنے کا فطرتی مادہ ہے۔ مثلا فرشتے جو ایک کھیت یا ایک گاؤں یا ایک ملک میں بإذن تعالیٰ پانی برسانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ تو پانی نہیں بن سکتے اور نہ آگ سے پانی کا کام لے سکتے ہیں، بلکہ بادل کو اپنی تحریکات جاذبہ سے محل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں اور مدبرات امر بن کر جس کم اور کیف اور حد اور اندازے تک ارادہ کیا گیا ہے برسا دیتے ہیں۔ بادل میں وہ تمام قوتیں موجود ہوتی ہیں جو ایک بے جان اور بے ارادہ اور بے شعور چیز میں با اعتبار اس کے جمادی حالت اور عنصری خاصیت کے ہو سکتے ہیں۔ اور فرشتوں کی منصبی خدمت دراصل تقسیم اور تدبیر ہوتی ہے، اسی لیے وہ مقسمات اور مدبرات کہلاتے ہیں۔ اور القاء اور الہام بھی جو فرشتے کرتے ہیں وہ بھی برائت فطرت ہی ہوتا ہے، مثلاً وہ الہام جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر وہ نازل کرتے ہیں دوسروں پر نہیں کر سکتے، بلکہ اس طرح توجہ ہی نہیں کرتے، اور اسی قاعدہ کے موافق ہر یک شخص اپنے اندازہ استعداد پر فرشتوں کے القاء سے فیض یاب ہوتا ہے، اور جس فن یا علم کی طرف کسی کا روئے خیال ہے اسی میں فرشتہ سے مدد پاتا ہے۔ مثلاً جب اللہ جل شانہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی دعا سے کسی کو دست آوے تو طبیب کے دل میں فرشتہ ڈال دیتا ہے کہ فلاں مسل کی دعا اس کو کھلا دو، تب وہ تربت یا خیار شمبر یا شیر خشت یا سکمونیا یا سنا یا کسٹرائل یا کوئی اور چیز جیسے دل میں ڈالا گیا ہو اس بیمار کو بتلا دیتا ہے، اور پھر فرشتوں کی تائید سے اس دعا کو طبیعت قبول کر لیتی ہے، کہہ نہیں آتی، تب فرشتے اس دعا پر اپنا اثر ڈال کر بدن میں اس کی تاثیرات پہنچاتے ہیں، اور مادہ موذیہ کا اخراج بإذن تعالیٰ شروع ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے نہایت حکمت اور قدرت کاملہ سے سلسلہ ظاہری علوم و فنون کو بھی ضائع ہونے نہیں دیا، اور اپنی خدائی کے تصرفات اور دائمی قبضے کو بھی معطل نہیں رکھا، اور اگر خدا تعالیٰ کا اس قدر دقیق در دقیق تصرف اپنی مخلوق کے عوارض اور اس کی بقا اور فنا پر نہ ہوتا تو وہ ہرگز خدا نہ ٹھہر سکتا اور نہ توحید درست ہو سکتی۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عالم میں نہیں چاہا کہ یہ تمام اسرار عالم نظروں میں بدیہی ٹھہر جائیں، کیونکہ اگر یہ بدیہی ہوتے تو پھر ان پر ایمان لانے کا کچھ بھی ثواب نہ ہوتا۔ مثلاً اگر لوگ خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور اس کے فرشتوں کا مشاہدہ کر لیتے تو پھر یہ معلومات بھی ان تمام معلومات کی مد میں داخل ہو جاتے جو انسان بذریعہ حواس یا تجارب حاصل کرتا ہے۔ اس صورت میں ان امور کا ماننا موجب نجات نہ ٹھہر سکتا، جیسا کہ اور دوسرے سدھا امور معلومہ کا ماننا موجب نجات نہیں ہے۔ مثلاً ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ در حقیقت سورج اور چاند موجود ہیں، اور زمین پر سدھا قسم کے جانور، سدھا قسم کی بوٹیاں، سدھا قسم کی کانیں اور دریا اور پہاڑ موجود ہیں، مگر کیا اس ماننے سے ہمیں کوئی ثواب حاصل ہوگا یا ہم ان چیزوں کا وجود قبول کرنے سے خدا تعالیٰ کے مقرب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے فرشتوں کو مانتا ہے، بہشت اور دوزخ کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور قیامت میں میزان عمل کو قبول کرتا ہے، قیامت کی پل صراط پر صدق دل سے یقین رکھتا ہے اور اس حقیقت کو مانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتابیں ہیں جو دنیا میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے رسول بھی ہیں جو دنیا میں آئے ہیں، اور اس کی طرف سے حشر اجسام بھی ہے جو ایک دن ہوگا، اور خدا بھی موجود ہے جو در حقیقت واحد لا شریک ہے، تو وہ شخص عند اللہ قابل نجات ٹھہر جاتا ہے۔ پیارو، یقیناً سمجھو، اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ شخص خدا تعالیٰ پر جو ہنوز در پردہ غیب ہے ایمان لاتا ہے، اور اس کی کتاب کے اخبار غیبیہ کو صحیح سمجھتا ہے، تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک راست باز اور نیک خیال اور نیک زن اور فرما بردار ٹھہرتا ہے، تب اس صدق کی برکت سے بخشا جاتا ہے، ورنہ مجرد معلومات کو نجات سے تعلق ہی کیا ہے؟ کیا اگر کوئی روزے قیامت میں کل حجابوں کے رفع کے بعد یہ کہے کہ یہ بہشت اور دوزخ جو سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ ملائک جو صف باندھے کھڑے ہیں، اور یہ میزان جس سے عمل تل رہے ہیں، اور یہ رب العالمین جو عدالت کر رہا ہے، ان سب باتوں پر اب میں ایمان لایا، تو کیا ایسے ایمان سے وہ رہا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔
بس اگر رہا نہیں ہوگا
تو اس کا سبب کیا ہے؟ کیا اس کا یہ سبب نہیں کہ اس وقت اس نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جو پہلے اس سے پردہ غیب میں تھیں، اس لیے وہ موقع ثواب کا ہاتھ سے جاتا رہا جو صرف اسی شخص کو مل سکتا ہے جو ان بدیہی ثبوتوں سے بے خبر ہو اور محض قرائن دقیقہ سے استنباط کر کے بات کی اصلیت تک پہنچ گیا ہو۔ سو افسوس کہ وہ لوگ جو فلسفہ پر مرے جاتے ہیں، ان کی عقلوں پر یہی پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ اگر علم ذات باری اور علم وجود ملائک اور علم حشر اجسام اور علم جنت و جہنم اور علم نبوت اور رسالت ایسے مانجے جاتے اور صاف کیے جاتے اور بدیہی طور پر دکھلائے جاتے کہ جیسے علوم ہندسہ و حساب اور بعض حصے علوم طبعی اور طبابت اور حیات صاف کیے گئے ہیں، تو پھر ایسے علوم بدیہا ضروریہ کو نجات انسانی سے تعلق ہی کیا تھا؟ جبکہ نجات کی یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کا محبت اور پیار سے بھرا ہوا ایک فضل ہے جو راست بازوں اور صادقوں اور سچے ایمانداروں اور کامل وفاداروں اور اخبار زنیہ کے ماننے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو پھر علوم بدیہا ضروریہ کا ماننا کس راست بازی اور صدق اور صفا کو ثابت کر سکتا ہے؟ ہم صریح دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ چار کا نصف دو ہیں، ایسا ہی ایک اول درجے کے بعد معاش بھی اسی بات کا قائل ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں ہزارہا بلکہ کروڑہا چیزوں کو یقینی اور قطعی طور پر مانتے ہیں اور ان کے وجود میں ذرا شک نہیں کرتے، تو کیا ان کے ماننے سے کوئی ثواب ہمیں مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نشانوں کو بھی ایسے بدیہی طور سے اپنے نبیوں کے ذریعہ سے ظاہر نہیں کیا جیسے ہمیشہ سے دنیا کے جاہل لوگ تقاضا کر رہے ہیں، بلکہ جن کی استعدادوں پر پردہ تھا ان پر ابتلاء کا پردہ بھی ڈال دیا، جیسا کہ ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ مکہ کے جاہل یہ درخواست کرتے تھے کہ ہم اس شرط پر ایمان لا سکتے ہیں کہ عرب کے تمام مردے زندہ کیے جائیں، یا یہ کہ ہمارے روبرو ایک زینہ لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہمارے روبرو ہی آسمان سے اترو اور کتاب الہی ساتھ لاؤ جس کو ہم ہاتھ میں لے کر پڑھ لیں۔ اور وہ نادان نہیں سمجھتے تھے کہ اگر انکشاف حقیقت اس قدر ہو جائے تو پھر اس عالم اور قیامت میں فرق کیا رہا، اور ایسے بدیہی نشانوں کے بعد اس قبول پر ایمان کا لفظ کیوں کر اطلاق کریں گے؟ کون شخص ہے جو حقائق بدیہ بینہ کو قبول نہیں کرتا؟ غرض فلسفہ والوں کے خیالات کی بنیاد ہی غلط ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کل ایمانیات کو علوم مشہودہ و محسوسہ میں داخل کر دیں اور ملائک اور جنت اور جہنم اور خدا تعالیٰ کا وجود ایسا ثابت ہو جائے جیسا کہ آج کل کی تحقیقاتوں سے اکثر معمورۂ ارض اور بہت سے نباتات اور کانوں کا پتہ لگ گیا ہے۔ مگر جس چیز کو خدا تعالیٰ نے اول روز سے انسان کی نجات کا ایک طریق نکالنے کے لیے ایمانیات میں داخل کر دیا ہے، وہ کیوں کر برخلاف ارادہ الہی اس درجے کی ہدایت تک پہنچ جائے؟ ہاں، جب انسان ایمان کے درجے سے عرفان کے مرتبے پر ترقی کرتا ہے تو بلا شبہ یہ تمام امور ہدایت کے رنگ میں نظر آتے ہیں، بلکہ ہندسی ثبوتوں سے بڑھ کر ان کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ ہندسی ثبوت اکثر دوائر مہومہ پر مبنی ہیں مگر دینی امور عرفانی مرتبے میں وہم اور شک سے منزہ ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں جس قدر ایک چیز زیادہ سے زیادہ بدیہی طور پر ثابت ہو سکتی ہے، اسی طور پر ان تمام عقائد کا ثبوت مل جاتا ہے، بلکہ ایسا اعلیٰ ثبوت کہ کوئی نمونہ اس کا دنیا میں پایا نہیں جاتا۔ مگر کم وقت انسان ان راہوں کی طرف ذرا رغبت نہیں کرتا اور ان راہوں سے حق الیقین تک پہنچنا چاہتا ہے جو خدا تعالیٰ کے قدیم قانون قدرت نے وہ راہیں ان امور کے دریافت کے لیے مقرر نہیں کیں۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے کوئی شیرینی کو آنکھ پر رکھ کر اس کا میٹھا یا کڑوا ہونا امتحان کرے، یا آنکھوں کو بند کر کے کانوں سے دیکھنے کا کام لینا چاہے، مگر یاد رہے کہ یہ بات بھی نہیں کہ ایمانی مرتبے میں خدا تعالیٰ نے ان تمام امور کے تسلیم کرانے میں اپنے بندوں کو صرف تکلیف مالا یتاق دینا چاہا ہے، بلکہ ان کی تسلیم کے لیے براہین لطیفہ دیے ہیں جن پر ایک سلیم العقل نظر غور ڈال کر ایک حصہ وافر یقین کا حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا گو ایمانی مرتبے میں خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ایک ایمان بالغیب ہے، مگر قرآن کریم کو دیکھو، اس سانے کا وجود ثابت کرنے کے لیے کس قدر استدلالات اور براہین شافیہ سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا ہی اگرچہ یہ تو نہیں کہ ہم ملائک کو کسی منکر کے ہاتھ میں پکڑا دیں یا کام کرتے دکھلا دیں، لیکن طالب حق کے لیے اس قدر کافی ہے کہ دقیق در دقیق تدبیرات نظام کو دیکھ کر ضرورت ملائکہ اس کی نظر میں ضرور ثابت ہو جائیں گے، اور اگر ایسا طالب دہریہ ہے تو پہلے ہم وجود باری کا اس کو ثبوت دیں گے اور پھر اس بات کا ثبوت کہ خدا بجز اس کے ہو ہی نہیں سکتا، کہ اس کے حکم اور ارادے کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہ سکے، اور پھر یہ ثبوت دیں گے کہ جن مصالح دقیقہ کے ساتھ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنا فیضان بدریہ شمس و قمر و نجوم و ابر و باد وغیرہ کر رہا ہے، ان مصالح کے شناخت اور وضع شائن فی محلے کے قوا ہرگز ان چیزوں کو نہیں دیے گئے، جیسا کہ ابھی ہم ثابت کر چکے اور یہ بھی ثابت کر چکے کہ خدا تعالیٰ بغیر وسائط کے کوئی کام نہیں کرتا، اور جن کو وسائط ٹھہراتا ہے پہلے ان کو ان کاموں کی مناسب حال قوتیں اور طاقتیں عطا کرتا ہے۔ مثلا شعور کے کام صاحب شعور سے لیتا ہے اور ارادے کا کام صاحب ارادہ سے، انسان کا کام انسان سے اور حیوان کا کام حیوان سے، اور نظر دقیق کا کام نظر دقیق سے۔ بس ان تمام ثبوتوں کے بعد بلا شبہ ملائک کے وجود کی ضرورت ثابت ہوتی ہے، اور ایمانی امور کے لیے صرف اس قدر ثبوت کی حاجت ہے تا تکلیف مالا یتاق نہ ہو اور نیز ایمان لانے کا ثواب بھی ضائع نہ ہو، کیونکہ اگر ملائک کے وجود کا ایسا ثبوت دیا جاتا کہ گویا ان کو پکڑ کر دکھلا دیا جاتا تو پھر ایمان ایمان نہ رہتا اور نجات کی حکمت عملی فوت ہو جاتی۔ ففہم و تدبر و لا تکن من المستعجلین۔ سامعین کرام، اب یہ حاشیہ جو ہے آئینہ کمالت اسلام کا یہاں ختم ہوتا ہے، اور ہم دوبارہ پیچھے متن کے اسی صفحے پر چلیں گے جہاں سے یہ حاشیہ شروع ہوا تھا، اور یہ حاشیہ آئینہ کمالت اسلام کا جو ہم سن رہے تھے یہ صفحہ نمبر 76 سے شروع ہوتا تھا۔